برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، دروس سیرہ نبویہ کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و منت سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر غزوہ احد تک، اور اس کے بعد جلائے بنی نذیر، اور اس کے بعد غزوہ احد تک ہم پہنچے. غزوہ احد کے بعد، جلائے بنی نذیر کے بعد غزوہ خندق. غزوہ خندق کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ الاحزاب بھی کہا جاتا ہے. غزوہ خندق کو خندق تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر خندق کھدوانے کا حکم دیا اور خندق کھدوائی گئی. اس لیے اس مناسبت سے اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. غزوہ اور سرایہ میں فرق ہی یہ ہوتا ہے کہ جس جنگ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بذات ہی خود تشریف فرما ہوں وہ غزوہ ہو. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر بھیجیں اور آپ تشریف نہ لے جائیں اس کو سریہ کہا جاتا ہے. اسی لیے محدثین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سرکار دو جہاں کے غزوات اور سرایہ کو علیحدہ علیحدہ ابواب میں ذکر کیا. تو غزوہ خندق جو ہے یہ ان غزوات میں ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریف، اور غزوہ احزاب اس کو اس لیے کہا جاتا ہے، احزاب جمع ہے حزب، حزب مانا جماعت. تو جب چند جماعتیں، چند قبائل، چند قومیں مل جائیں تو احزاب ہو گیا، جمع کا صیغہ بن گیا. تو بنی نذیر کے اجلا یعنی جلا وطن کرنے کے بعد بنو نذیر کے یہودیوں میں جو بڑے بڑے ان کے سردار تھے، حیی ابن اختب، اسی طرح اور بڑے سردار، تو انہوں نے دراصل جا کے قریش کو ابھارا، پھر انہوں نے بنی سلیم کو، بنی فزارہ کو، بنی غطفان کو، احابیش کو امس کیا کہ ہم پوری قوت سے مدینہ منورہ پہ حملہ کریں تاکہ اسلام کا یہ شہر، اسلام کی قوت، یہ معسکر، یہ مرکز جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. تو اب اس میں چونکہ اتنی جماعتیں شامل ہو گئیں اس کا نام غزوہ احزاب بھی ہوگا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خندق کھدوانے کا حکم دیا تو چالیس ہاتھ خندق جو ہے دس دس آدمیوں پر، کہ دس آدمی چالیس ہاتھ کھودے. خندق کی کھدائی اتنا ہی کہ کوئی آدمی جلدی سے اوپر نہ چڑھ سکے، اور چوڑائی اتنی ہوتی تھی کہ کوئی گھوڑا جو ہے جلدی سے پھلانگ نہ. تو میں نے عرض کر دیا تھا کہ تین طرفوں، تین اطراف جو تھی ان میں ہر رات تھے، اور ایک طرف میں بنی قریظہ یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا، مرکز تھا، قلعے تھے، اور بنی قریظہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے میں شریک تھے کہ ہم آپ کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں. اس طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اب صرف وہ علاقہ تھا جو مدینہ کے شمال میں آتا، تو اسی لیے کو کھودا گیا اور اس کو لمبا اتنا کیا گیا کہ ادھر مدینہ منورہ سے ٹکرا جائے اور ادھر جبل عقیل. اسی اثنا میں ابو سفیان کی قیادت میں، کیونکہ ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے اور مکے کے سب سے بڑے سردار اس وقت ابو سفیان تھے، اور ابو سفیان کے دل میں بڑی عداوتیں بھی تھیں کہ اصل جو بدر میں مار کھائی تھی کافروں نے اس کا سبب تو ابو سفیان کا قافلہ تھا، اور پھر احد کی لڑائی میں ان کی قیادت کرنے والا بھی ابو سفیان تھا. تو احد کی لڑائی میں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ صحابہ کو بڑی تکلیفیں پہنچی، لیکن مشرکین کو بھی تو کچھ نہیں ملا، نہ مدینہ فتح ہوا، نہ مدینہ پہ قبضہ کر سکے، نہ کوئی مسلمانوں سے قید ہوا، نہ کوئی ان کو بال غنیمت حاصل آیا، وہ تو جیسے آئے تھے اسی طرح لوٹ گئے. ابو سفیان کے دل میں ایک بہت بڑی خالش، اس لیے وہ دس ہزار کا لشکر لے کر اور اس زمانے میں 10,000 لڑائی کرنے والے مقاتل یعنی 10,000 جوان لڑنے کے لیے تیار ہو کے آئے, یہ کوئی معمولی سا حملہ نہیں شمار ہوتا. اور مسلمانوں کی تعداد جو تھی صرف 3,000. جب یہ لشکر آ گیا اور شمال مغرب میں انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا, وہ تو ایک بستی آباد ہو گئی. انہوں نے خندق کے اس طرف, اور جب انہوں نے آ کے خندق کو دیکھا تو ابو سفیان نے کہا کہ آزا اول مکیرت فی الحرب, بھئی یہ تو کوئی جنگی بڑی پہلی چال ہے, ہم نے تو آج تک نہیں دیکھی خندق, کیونکہ مکے والوں نے تو کبھی خندق دیکھی بھی نہیں, نہ مدینے والوں نے دیکھی. وہ تو حضرت سلمان نے بتایا تھا کہ فارس کے لوگ جب اپنے دشمن کو روکنا چاہتے ہیں تو ایسے درمیان میں خندقیں کھود دیتے. تو کہنے لگا کہ یہ بہرحال ایک جنگی چال ہے, اس پر ہمیں سوچنا پڑے گا, ہمارے لیے ہے نئی بات. ادھر جناب جب یعنی محاصرہ روز بروز ہوتا چلا گیا, اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ حالات ایسے پیدا کہ ابو سفیان نے حویی ابن اکتب جو سب سے بڑا یہودیوں کا سردار تھا, اس سے کہا کہ بھی جا کے بنو قریظہ سے بات کرو, وہ تو تمہارے یہودی ہیں, ورنہ مسلمانوں سے ہم اس حال میں نہیں کر سکتے, چاہے ان کے پاس 3,000 آدمی نہیں ہیں لیکن درمیان میں خندق ہے, اگر وہ صرف ایک صف بنا کر خندق کے مقابلے پر تیر اندازوں کی بٹھا دے تو ہمارا تو کوئی آدمی خندق عبور کر ہی نہیں سکتا. جا کے بنو قریظہ سے بات کرو, اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ بنو قریظہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے وہ توڑ دے اور ہمیں راستہ دے. تو جب بنو قریظہ ہمیں راستہ دیں گے تو ہم اپنی آدھی فوجیں جو ہیں بنی قریظہ کی طرف سے یعنی جنوب شرق کی طرف سے, اور آدھی فوجیں جو ہیں شمال کی طرف سے, تو جب ادھر سے ہم داخل ہوں گے تو مسلمان ادھر متوجہ ہوں گے, پھر ہم خندق عبور کر لیں, ورنہ تو خندق کا عبور کرنا بڑا مسئلہ. حویی ابن اکتب جو ہے وہ جبل احد کے پیچھے سے بہت لمبا چکر کاٹ کے, کیونکہ اب وہ شمال سے جنوب شرق میں آنا چاہتا ہے, مسلمانوں سے تو گزر نہیں سکتا, تو پیچھے سے جاتے ہوئے وہ جناب بنو قریظہ کے حصون تھے, ان کے قلعے تھے بڑے بڑے, ان کے محلات تھے, بڑی دیواریں تھیں بڑی, وہاں پہنچا آدمی اور بھی, اور اس نے بنی قریظہ کا جو سردار تھا اس کو آواز دی, کعب کو آواز دی, کعب القرظی. اس نے کہا کہ کعب, میں حویی ابن اکتب ہوں اور میں تمہارے ساتھ بات کرنے کے لیے آیا ہوں. اور وہ اپنے محل پہ بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے وہی سے ملازم سے کہا کہ اس سے کہو میں تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. اس نے کہا عجیب بات نہیں ہو, تم یہودی ہو, یہودیوں کے ایک قبیلے کے سردار ہو, تم بنی قریظہ کے سردار ہو, میں بنی نذیر کا سردار ہوں, ہم مذہب ہیں, ہم مسلک ہیں, میں تمہارے گھر کے دروازے پہ چل کے آیا ہوں تمہارے لیے بات کرنے کے لیے, تم عجیب بات نہیں ہو, میرے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو, یہ کیا بات ہو, تو میری بات نہ مانو لیکن میرے ساتھ بات تو کرو. اس نے کہا کہ دیکھو بھائی بات سنو, ہی ابن اکتم ہمارا معاہدہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں اپنا معاہدہ نہیں توڑنا چاہتا, میں اللہ کے نبی کے کسی دشمن سے بات بھی نہیں کرتا, میں جانتا ہوں تم کیوں آئے. انہوں نے کہا جی آدمی تم نے ایسے دل میں بیٹھ کے اندازہ لگا لیا ہے کہ میں کیوں آیا. تو اب اس نے ایک چپٹی ہوئی بات کی, اس نے کہا انک تخاف ان تاکل احدا من جشیشتک, کہ تم اس لیے ڈر رہے ہو کہ تمہارا کھانا دسترخوان پہ کوئی اور نہ کھائے. بخیل ہو نا تم, ذلیل آدمی ہو نا تم, گھٹیا آدمی ہو, سردار ہو تو کیا ہوگا. اب اس کو غیرت جاگ گئی, کیا مجھے تانا دیتے, اس نے کہا جاؤ. وہ تو اس کے گھر میں جانا چاہتے تھے نا, اور یہ تانا جو تھا عرب برداشت نہیں کر سکتا تھا, کوئی اس کو کہے کہ تیرے دسترخوان پہ کھانا نہیں ملے گا, یا تمہارے گھر میں کسی کو روٹی نہیں ملتی, یا تم روٹی کھلانے سے بخیل ہو ڈرتے ہو, یہ تو ایسا تانا تھا کہ عرب کانپ جاتے تھے کہ تو قیامت تک ہمارے ذمہ عیب لگ جائے. اسی لیے وہ واقعہ ہے کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قرآن شریف کی تدوین, قرآن شریف کی جمع ہو رہی تھی, آپ قرآن لکھا محفوظ کیا جا رہا تھا, تو وہ اس بستی کے لوگ جن کے پاس سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر گئے تھے اور انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا تھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام گئے کہ ہم مسافر ہیں, مہمان ہیں, ابو این کوئی کو ہوا, انہوں نے انکار کر دیا, ہم نہیں مہمان بناتے, اگر کوئی کھانا وانا نہیں جاؤ. انتاکیہ بستی, تو وہ بستی والے لوگ جو ہیں ایک وفد لے کے صحابہ کی خدمت میں آئے. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اللہ کے قرآن میں وہ واقعہ نقل ہو گیا ہے کہ ہمارے ان بڑوں نے پتہ نہیں کھانے کا انکار کیا تھا, بدبختوں نے کیا کیا تھا, ہم تو زندہ رہنے کے قابل نہیں رہے, سارے لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ کتنی لانتی بھیڑ بستی والے کہ دو مہمانوں کو کھانا بھی نہیں دے سکے. تو تم مہربانی کرو, ہم سے جتنا دولت چاہیے, سونا چاہیے, چاندی چاہیے, پیسہ چاہیے, ہم دینے کے لیے تیار ہیں, صرف اتنی مہربانی کر دو کہ تم قرآن شریف لکھ رہے ہو, جمع کر رہے ہو. ابو انجو گئی بو ہما میں با کا نیچے والا نقطہ جو ہے نا یہ اوپر لگا دو, تے بن جائے, بس ہمارا کام ہو جائے گا. کیونکہ اگر نیچے نقطہ لگائے تو پڑھا جائے گا نا ابو انجو گئی بو ہما, اور اوپر اگر دو نقطے لگا دو تو اتو انجو گئی بو ہما کے بستی والے بھاگ کے آئے گا جی دعوت قبول کریں. تو انکار کے بجائے ان کی دعوت ہو جائے گی تو ہماری عزت بچ جائے گی. انہوں نے کہا بد وقت عزیز لوگ, تم اب اللہ کے قرآن کی زبر بیر بدل دیں گے, تم چاہے سارا ملک ہمیں دے دو, ہم خدا کا قرآن کیسے بدل سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم یہ صرف ایک نقطہ بدل دیں تو پھر پورے قرآن میں تشکیق ہو گئی, کیونکہ پورا واقعہ بدل گیا. کیا کہہ رہے ہو؟ اور اللہ کا قرآن غیر محرف و غیر مبدل ہے, جس میں نہ نقطہ بڑھایا جا سکتا ہے نہ کم کیا جا سکتا ہے, وہ تو اللہ کی حفاظت میں ہے. اگر ہم ایک جگہ لکھ دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ جو سینوں میں محفوظ ہو چکا ہے وہاں کون پڑھے گا؟ اسی لیے یہ بھی قرآن کا اس 21ویں صدی کا بوجھ سمجھیں کہ آج بھی جو پوری دنیا میں شیعہ یہ شور کرتا ہے کہ یہ قرآن ناقص ہے, محرف ہے, مبدل ہے, اور اصل قرآن جو ہے وہ مصحف علی اور مصحف فاطمہ ہے جو غار میں محفوظ ہے اور منتظر مہدی کے پاس ہے, وہ جب آئیں گے تو وہ نکال کے لے آئیں گے, قائم آل محمد جب ظاہر ہوگا تو وہ لے کے آئے گا. تو اللہ کی جان دیکھیں کہ صنعاء یمن میں سیدنا علی کے اپنے ایک ہاتھ اور قلم سے لکھا ہوا قرآن مل گیا, اور اس پر پوری دنیا کے بڑے بڑے جرمنی اور یورپ ان کے بڑے بڑے ماہرین جو ہیں آثار قدیمہ کے, ان کی تحقیق کے بعد یہ بات پایا, ثبوت کو پہنچ گئی کہ واقعی یہ 300 سال پہلے لکھا گیا ہے اور یہ صحیح لکھا. اور وہ اوراق مبارک اتنے بوسیدہ ہو چکے تھے کہ اس پہ پتہ نہیں کئی لاکھ ڈالر انہوں نے معاوضہ دیا ہے اس کمپنی کو کہ جو مثالے کے ساتھ ان کاغذوں کو پھر جوڑے اور ان کو پھر زندہ رکھے تاکہ وہ کاغذات پھٹ نہ جائیں. تو اب اس کو انہوں نے صنعاء میں باقاعدہ وزارت الشؤون الاسلامیہ نے زیارت کے لیے رکھ دیا ہے, اور لاکھوں لوگوں نے جا کے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. اور سیدنا علی کا جو اپنی قلم پر لکھا ہوا ہے قرآن, اس میں اور حضرت عثمان کے قرآن میں ایک زبر زیر کا فرق بھی نہیں. تو بہرحال جب اس کو اس کی بخل کا تانا دیا گیا تو اس نے بلا لیا, اس نے بلا لیا اور بیٹھے تو ہی ابن اختب بڑا چرب زبان تھا, بڑا بولنے والا آدمی تھا. اس نے کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں عجیب بات, میں نے ساری دنیا کو ہلا ڈالا کہ بھئی میں نے مکہ سے قریش کو نکالا, بنو غطفان کا 4000 کا لشکر لے کے آیا, بنو فزارہ, بنو سلیم, احابی, ان سب لوگوں کو میں لے کے آیا کہ ایک ہی دفعہ مسلمانوں کی قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں. اب تم یہاں معاہدہ کر کے بیٹھے ہوئے, کیا معاہدہ ہے بھی تمہارا ان کے ساتھ جب تم ان کو نبی نہیں مانتے, وہ تمہیں مسلمان نہیں مانتے, پھر کس بات کا معاہدہ یار؟ حجی بے وقوف آدمی, تم ہمارا ساتھ دو تو ایک دن میں بات ختم ہو سکتی ہے, ان کے پاس کل 3000 آدمی, ہمارے پاس 10000 کا لشکر, صرف تم ہمیں راستہ دے دو, چلو بندے بھی نہ دو, اپنے بندے جنگ میں بھی نہ جھونک دو, چلو کل تھوڑا بہت تو بہانہ بھی بن سکتا ہے کہ جی وہ ادھر سے عبور کر گئے, ہمیں خیال نہیں رہا, ورنہ ہم نے تو کوئی مدد نہیں کی. تو تم اس طرح کرو کہ ہمیں اپنے قبیلے سے گزرنے دو, ہم اپنی آدھی فوجیں جو ہے اس طرف ڈال دیتے ہیں تاکہ جنوب شرقی سے بھی حملہ ہو اور شمال سے بھی حملہ ہو, مسلمانوں کی قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر. اور آخر میں آ کر وہ مان گئے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم حضور کے ساتھ معاہدہ توڑ دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اڑتی ہوئی خبر پہنچی کہ یہودی جو ہیں بنی قریظہ وہ تو معاہدہ توڑ رہے. اب اگر وہ معاہدہ توڑ دیں تو بات ختم ہوگی, تو جنوب شرقی جو ہے وہ تو محفوظ نہ رہا مدینہ منورہ کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دو حکم جاری. ایک تو آپ نے سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما, یہ دونوں سعد اور حقیقتاً بھی سعد تھے, ان کو بلایا کہ دیکھو تمہارے تعلقات ہیں, کیونکہ یہ دونوں جو تھے یہ قبیلہ اوس کے سردار تھے, اور قبیلہ اوس اور خزرج جو ہے خزرج قبیلہ جو تھا ان کا تعلق تھا یہود بنی نذیر, وہ ان کے حلفاء, اور قبیلہ اوس جو ہے یہ بنی قریظہ کا حلیف تھا. تم نے کہا جو تمہارے حلفاء ہیں تمہارے ساتھ ان لوگوں کے پرانے تعلقات ہیں, اور پھر بنی قریظہ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا, تو ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ معاہدہ توڑ رہے ہیں, غدر کر رہے ہیں, تم جا کے ان سے بات کرو, ایک تو پتا کرو کہ کیا واقعی معاہدہ توڑ رہے ہیں یا نہیں توڑ رہے, اگر نہیں توڑ رہے تو بات ختم ہو, لیکن اگر وہ معاہدہ توڑ رہے ہیں تو انہیں مجبور کرو کہ بے وقوف ہو کیا کر رہے ہو تم, اللہ کے نبی کے ساتھ معاہدہ توڑ رہے ہیں. لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ خبر جو بھی ہو اس کو کسی پہ ظاہر نہیں کرنا, واپس آ کر مجھے بتانا ہے, اور اگر میں صحابہ کے جمع غفیر میں بیٹھا ہوں تو پھر اشارے سے بات کرنی ہے, کنائے سے بات کرنی ہے, ظاہر نہیں کرنا, کیونکہ اگر یہ بات کا پتہ چل گیا تو مسلمانوں کے ہاؤس میں تخت ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ یہ فرمایا, دوسرے یہ حکم دیا کہ مدینہ منورہ میں تمام عورتوں کو, تمام بچوں کو, تمام بوڑھوں کو ایک بڑے محل میں, ایک بڑے مکان میں, ایک بڑی حویلی میں بند کر دیا جائے, تاکہ وہ ایک جگہ محفوظ رہیں, کہ ہم جوان تو سارے خندق پہ آئے ہوئے ہیں, مدینہ منورہ تو خالی ہے, اگر خدا نہ کرے, خدا نہ کرے کوئی دشمن حملہ کر دے تو پھر عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے, ایک ایک گھر پہ کون کہہ رہا تھا, ایک جگہ جب وہ محفوظ ہوں گے تو اللہ رحمت کرے گا, پہلے تو کوئی حملے کرنے کی ضرورت بھی نہیں کرتا, اکیلی عورت ہے تو اٹھا لے گا, اور وہاں جو ہمارے صحابہ کمزور ہیں, ضعیف ہیں, بوڑھے ہیں, یہ بھی وہاں بھیج دیے جائے, جو کہ لڑ تو سکتے نہیں بےچارے, تو وہاں عورتوں کا ایک گدا اجتماع کر دیا گیا. حضرت سعد واپس آئے اور وہ خبر لے آئے کہ یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا. آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے, تو حضور نے جب دیکھا تو حضور تو پہچان گئے اس کے چہرے سے کہ بھی خبر اچھی نہیں ہے. اب نے پوچھا کہ ہاں کیا خبر ہے, اس نے کہا جی القالت والعدو, حضور کیا کریں دشمن ہے اور حملے کا خطرہ ہے, ہر طرف دشمن ہے اور تو کوئی ایسی بات نہیں, تو حضور نے فوراً اس کی بات کو رکھنے کے لیے فرمایا اللہ اکبر, اس میں ایک اظہار تھا اللہ بڑا ہے, وہ اگر ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے, اور دوسرا یہ اظہار تھا کہ مسلمان یہ سمجھیں کہ حضرت سعد اچھی خبر لائے, حضور خوش ہو کے اللہ اکبر کہہ رہا, لیکن وہ بات چھپی نہیں رہ سکتی. آخر وہ بات جو تھی نکلتے نکلتے مسلمانوں کے پاس بھی پہنچ گئی کہ بنو قریظہ نے عہد توڑ دیا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ جو منافقین تھے وہ فوراً بھاگ گئے, اور جو مسلمان تھے بیچارے ضعیف اور کمزور دل وہ بھی بھاگ گئے. حضور جب صبح کو اٹھے تو 3000 میں باقی 300 آدمی تھا, باقی سب تھے. میں کہا جی ہم تو نہیں لڑ, 10000 سے کون لڑ, ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرنے جاتے ہیں. ادھر ابو سفیان نے اب تیاری کی کہ بھئی ہم اپنے دونوں ہی طرف سے جو ہے ہم حملہ کریں. اسی اثنا میں یہودیوں نے, بنی قریظہ والوں نے کچھ اپنے جواسیس بھیجے کہ بھی مدینہ منورہ میں داخل ہو کر پہلے یہ تو پتا کرو کہ مسلمانوں کے بچے عورتیں وہ کہاں ہیں, کس حال میں ہیں, تاکہ آج کل مسلمان بڑی قسم پرستی میں ہیں, تو کیوں نہ ہو کہ ہم رات کو حملہ کریں اور پہلے ہم بچوں کو بھی قبضے میں لے لیں اور مدینہ شہر پہ بھی قبضہ کر لیں. تو ان کے 3 جاسوس آئے, تو دو ابھی دور تھے لیکن ایک جاسوس جو ہے وہ طریقے سے چلتا 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 اس حویلی کے قریب آ گیا جس میں سارے مسلمانوں کی خواتین عورتیں سب جمع. بی بی صفیہ امت رسول اللہ, یہ بی بی صفیہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خوبی. تو انہوں نے جب دیکھا تو حضرت حسان ابن ثابت جو حضور کے شاعر تھے اس وقت ان کی عمر 7, انہوں نے حسان ابن ثابت سے کہا کہ حسان یہ جو بندہ اس طرف سے آ رہا ہے اس کو میں نے نظر رکھی ہوئی ہے, یہ تو دشمنوں کا جاسوس معلوم ہوتا ہے, اور اگر یہ خبر لے کر واپس چلا گیا تو یہ حصہ بھی مدینے کا خالی ہو جائے گا اور حضور کے لیے ایک اور پریشانی کا سبب بن جائے گا کہ عورتیں اور بچے اکیلے, تو تم مہربانی کرو یہ لکڑی پکڑو اور یہ جب گلی سے گزرے نا تو اس کو ڈنڈا مارو مارو, تاکہ ان کا جاسوس اگر مر گیا نا تو ڈر جائیں, کہیں گے بھی نہیں مسلمانوں کے بچے اکیلے نہیں ہیں وہاں, اس کا مطلب ہے تو لوگ ہیں. حضرت احسان نے کہا, اس نے کہا میں تو شیر کہنا جانتا ہوں, میں ڈنڈے شیر نہیں مارتا, میں تو کمزور آدمی ہوں اسی لیے تو عورتوں کے ساتھ بیٹھا ہوں, بہادر ہو تو حضور کے ساتھ نہ جاتا. نہیں اگر لڑائی لڑنے والا اتنا بہادر بندہ ہوتا تو میں پھر ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوتا خندق پہ, یا میں یہاں عورتوں کے ساتھ بیٹھا ہوں. تو بی بی صفیہ نے کہا کہ اچھا ادھر ہٹ جاؤ. تو بی بی صفیہ نے اپنے دوپٹے کو اور اپنی چادر کو کمر میں کسا اور ڈنڈا لے کے کھڑی ہوئی, اور جب وہ گزرا تو بس ایک ہی ضرب ماری ہو تو اسی وقت ختم. تو سب سے پہلے یعنی مومنوں میں سے مدینہ منورہ کے اس غزوہ احزاب میں عورتوں میں سے سب سے پہلے لڑائی لڑنے والی بی بی صفیہ ہے جو صفیہ رضی اللہ, اور یہ عبداللہ بن زبیر کی والی چھوٹی عورت تھی. یہ اتنے بڑے گردے والی عورت تھی, تو اس نے جناب جب اس دشمن کو مار دیا تو باقی عورتیں بھی تیار ہوئی, انہوں نے کہا بھی صفیہ نے بہادری دکھائی ہے تو ہم کیوں نہ دکھائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, سب عورتیں تیار ہو گئیں, 10-10 کی ٹولیاں بنا کے قلعے بنا کے اس قلعے پر پہرا دیا, کوئی بھی دشمن ہم یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے, حضور کو تو پریشان نہ ہونے دیں. اب یہودیوں کو خبر ملی کہ ہمارے جاسوس مر گئے, کافی مدینہ منورہ میں اگر انہوں نے جاسوس مار دی اس کا مطلب ہے کہ یہاں بھی ٹھیک ٹھاک ان کا انتظام, لہذا ادھر سے تو حملہ نہ. مشرکین مکہ کے بہت بڑے بڑے جو بہادر لوگ تھے وہ اس سے گیا, انہوں نے کہا ابو سفیان دیکھو بات, ہم یہ خندق آج عبور کرتے ہیں, جو ہوگا دیکھا جائے, یہ کیا ہے کہ اتنے دن سے ہم انتظار میں یہاں پڑے ہوئے ہیں. ادھر کبھی یہودی کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں, کبھی کہتے ہیں ٹھہر جاؤ, کبھی کہتے ہیں صبر کرو, کبھی کہتے ہیں کہ ہم کل حملہ کریں گے, یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا, آج ہم نے خندق عبور کرنی ہے جو ہو سو ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو ان میں سب سے بڑا بہادر تھا عمر ابن ہود, بہت بڑا, 80 اس کی عمر تھی, لیکن وہ اتنا بڑا جنگجو تھا کہ اسے یعنی وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں شکست یاد, اور اس کے سامنے آنے سے بڑے بڑے بہادر جو تھے وہ خطرہ تھے. عمر ابن ود اور اکرمہ ابی جہل اور نوفل ابن زبیر, یہ تین آدمی جو تھے ان کے پاس چونکہ عرب کے عصیل گھوڑے تھے, بڑے نسل والے گھوڑے تھے, یہ سردار لوگ تھے, گھوڑے اور اونٹ تو پھر یہ رکھتے تھے نا چن چن کر. ابی جہل کی جو اونٹنی تھی آپ حیران ہوں گے, اس زمانے ابو جہل کی اونٹنی جب ابو جہل مارا گیا نا وہ مال غنیمت پہ آئی پھر حضور کے پاس آ گئی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے مکے پہ آئے تو مکے والے نے کہا کہ اس ایک اونٹنی کے بدلے ہم سے 100 اونٹنی لے لو, حضور مہربانی کریں ایک اونٹنی آپ ہمیں دے دیں ہم سے 100 اونٹنی لے لیں. میں کہ نہیں میں تو نیت کر چکا ہوں یہ ذبح ہوگی جناب, اب یہ تو قربان ہو. میں کہا حضور 100 اونٹنی بے کر دیں, ایک اونٹنی تو چھوڑ دیا کسی کو ذبح ہو. اس طرح ان کے پاس گھوڑے اور اونٹ تھے, تو ان تینوں نے کیا کیا کہ اپنے دور سے جا کر گھوڑے دوڑائے اور گھوڑوں نے جناب چھلانگ لگائی اور خندق عبور کر دیں. اب خندق عبور کرنے کے بعد جب آ گئے تو انہوں نے کہا مسلمانوں کوئی ہے تم میں ہمارا مقابلہ کرنے والا میدان میں نکلا, لڑائی تو بعد میں ہوگی نا, پہلے مبارزت ہوتی تھی کہ ایک ایک آدمی برابر کے لڑتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کون پہلے عمر بن ود نکلا، عمر بن ود کے مقابلے پہ کون جاتا ہے؟ تو سب صحابہ وہ تین مصعب میں سے کوئی ہمت نہ کر، اتنا روکتا ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ فاضل لی، آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ. تو بیٹھ گیا. اس نے دوبارہ للکارا، کسی مسلمان نے جواب نہ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پھر کھڑے ہو گئے، نے کہا رسول اللہ فاضل لی ہے نا، وہ قاتل یہ اسلام کا دشمن ہمیں للکار رہا ہے، اب سب لوگ ڈر رہے ہیں کہ وہ بڑا جنگجو ہے، بڑا بہادر ہے، کیا ہوگا؟ تیسرے دفعہ جب اس نے للکارا کہ اچھا مسلمانوں میں میرے مقابلے پہ آنے والا اب کوئی بھی نہیں، حضرت علی پھر کھڑے ہو کر نے کہا فاضل لی ہے رسول اللہ. اب نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے مقابلہ کرو. اب 17 سال کے عمر حضرت علی کی اور سامنے اتنا بڑا جہانگیرہ آدمی، اور حضرت علی پیدل چل کے آ رہے ہیں، وہ تو گھوڑے پہ. جب حضرت علی پیدل آئے تو اس نے کہا کہ دیکھو علی، تم بھی ابھی طالب کے بیٹے ہو اور جانتے ہو کہ میں عمر بن ود ہوں، تم میری شجاعت کو جانتے ہو لیکن میں جانتا ہوں تم ایک بڑے اچھے خاندان کے بیٹے ہو، اور تم ابھی بچے ہو، تمہارا میرا مقابلہ کیا ہے؟ تم واپس جاؤ، کسی بوڑھے آدمی کو جو کھا پی چکا ہو اس کو میرے مقابلے پہ بھیجو. تم بچے ہو، جوان ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم پہلی دفعہ میری تلوار کی زد میں آ جاؤ. تم جا کے کسی بوڑھے بندے کو بھیجو. حضرت علی نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری شجاعت کے اگر دنیا میں چرچے ہیں تو تم متنی امی حیدرا، میری ماں نے بھی تو میرا نام شیر رکھا تھا نا، تو کیا ہے؟ میں اگر چھوٹا ہوں تو کیا ہو گیا؟ تو عمر اپنے خود دیکھیں، اس کا اتنا قیمتی گھوڑا تھا، اترا غصے میں اپنے گھوڑے پہ تلوار ماری تو گھوڑا ٹوٹ گیا. میں نے کہا ایک بچے کے سامنے میں گھوڑے پہ چلوں اور وہ پیدل لڑے میرے ساتھ، یہ تو میرے لیے ذلت ہے، موت ہے کہ میں سوار ہوں اور ایک بچہ مجھے سڑک پہ کھڑا چیلنج کر رہا ہے. اسی غصے میں آ کر اس نے اپنے گھوڑے کو اتنی زور سے کہ اس کی دین کو کاٹتے ہوئے گھوڑا دو ٹکڑے ہو گئے، تو اس کے کیا، اور اس کے بعد وہ دوڑا اور پوری قوت کے ساتھ سیدنا علی پہ حملہ کیا. کیونکہ حضرت علی خفیف آدمی تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جھول دے گئے، وہ اپنی قوت میں گرا اور حضرت علی نے ٹکڑے. جب وہ گرا اور حضور نے فرمایا اللہ اکبر، یا اللہ، پہلی ابتدا تو خیر سے ہو گئی نا. اب وہ جناب دوڑنے لگے واپس جانے کے لیے، تو حضرت زبیر بن العوام نے آ کے نفل جب جانے لگا تو اس کا گھوڑا پار نہ جا سکا، خندق میں گرا تو اس نے تلوار ماری تو گھوڑا بھی اور نفل دونوں جو تھے دو ٹکڑے. زبیر کی تو تلوار تھی. اکرمہ واقعہ، اچھا خدا کی شان ہے اس کے مقدر میں یہ لکھا، حالانکہ سب سے بڑا بادشاہ بھی تھا لیکن اللہ نے اس کو بچانا ہوگا نا، اسلام چلانا تھا. یہ خندمان، اس خندمان جو ہے مکہ میں شیب ابی طالب کے ساتھ، یہ یہاں سے بھی بھاگ گیا اور پھر آ کے اسلام لایا. اور پھر یہ اس مقام کا بہادر تھا کہ حضرت خالد کے بعد اگر کسی کا نمبر تھا تو وہ کرما بطل میں نب خالد اسلام. جب ان کے تین آدمی مرے تو ابو سفیان کھول گیا. انہوں نے کہا ہمارا تو بہت نقصان ہو، ہم تو بالکل دلیل ہو. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غطفان قبیلے کا، جس کے 4000 آدمی تھا، ان کے آدمیوں کو بھیجا کہ ہم تمہارے ساتھ بات کرنے کا، ہمارے ساتھ بات. غطفان نے اپنے آدمی بھیجے، وہ آئے نہ تم نے حسن کو بھیجا. وہ چھپتے چھپاتے حضور کی خدمت میں آنے کا، جب فرمائے کیا بات؟ تو نے بولتا ہے دیکھو بنو غطفان، تمہاری ہماری سے کوئی لڑائی ہے نہیں، تم تو قریش ہونے کے لیے ہمارے غنیمت کی لالچ میں ہم سے لڑنے آئے ہوئے ہیں، پر تمہارا ہمارا کیا جھگڑا ہے؟ تو ایسا کرو کہ اگر میں ان سے بات کرتا ہوں، اگر انصار مان جائیں تو تم ایسا کرو کہ بھی ایک تہائی جو مدینے میں کھجوروں کا پھل آئے گا، ہم 1/3 حصہ جو ہے وہ آپ کے قبیلے کو دیں گے، لیکن تم واپس لڑو. نے کہا جی نہیں، 1/3 تو بہت تھوڑا ہے. آپ نے فرمایا کہ اچھا ہم آپ کو آدھا دے دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر انصار مان گئے، کیونکہ بات تو ان کے، انہوں نے کہا یاد ابھی تھوڑا ہے، اگر ہمیں سارا پھل دے دیں جو اس سال اترے تو میں اپنے 4,000 بندے کو لے کر کل واپس آؤں، یہ معراج کم ہو جائے۔ ہم تو لڑنے آئے تھے اپنے فائدے کے لیے، جب ہمیں مدینہ منورہ کی کھجوروں کا 1 سال کا پورا پھل مل رہا ہے، ہم کیوں لڑے؟ حضور نے فرمایا اچھا پہلے مجھے انصار سے پوچھیں۔ تو آپ نے انصار کے سرداروں کو بلایا، حضرت سعد کو بلایا، فرمایا ایسی بات ہے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر تو یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر صرف مدینے کے پھل نہیں آپ چاہیں تو باغ بھی دے دیں، اگر یہ اللہ کا حکم بھی نہیں ہے لیکن آپ کا حکم ہے پھر بھی حاضر ہے، اور اگر یہ اللہ کا حکم بھی نہیں آپ کا حکم بھی نہیں، مجرد ایک مشورہ ہے، ایک جنگی چال ہے، تو پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ مشورہ کیا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ نہ اللہ کا حکم ہے نہ میرا حکم، بات ایک وقیدہ ہے ہر بھی ہے، ایک جنگ کی چال ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دشمن کو تقسیم کریں پھاڑے۔ انہوں نے کہا حضور تو پھر بات سن لیں، یہ اور یہ نا تم نے حسن بھی بیٹھا ہے، اس نے کہا ہے سنو یا نا، ہم مٹی میں مل جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن مدینے کی ایک کھجور بھی کافر کو نہیں دیں گے۔ 4.5 سال کا فصل لینے کی امید میں بیٹھے ہم، ایک کھجور بھی تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں، جاؤ تم بھی حملہ کرو کافروں کے ساتھ، کیا ہو گیا ہم مر جائیں، شہید ہو جائیں، ہم کتنی دب جائیں کہ اب کافروں کو ہم خراج دیں، اب کافروں کو ہم اپنے فصل پیش کریں۔ حضور نے فرمایا دیکھو میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر انصار مان گئے، کیونکہ انصار راضی نہیں ہے، لہٰذا تمہارا ہمارا معاہدہ کوئی نہیں، کہا جی ٹھیک ہے پھر ہم لڑیں، آپ نے کہا لڑو۔ اسی اثنا میں کافروں نے ایک ابو سفیان نے ایک اور پروگرام، اس نے کہا ایسا کرو کہ یہ یہودی جو ہے نا، ان کا تو ابھی تک کوئی پتہ چل نہیں رہا، وہ حملہ ادھر سے کرتے نہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تمہیں راستہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آخر اب 3-4 ہزار آدمی کا ادھر سے عبور کرنا، تو آخر مسلمانوں کا بھی تو آدمی پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو یہ آسان بات ہے۔ تو اس نے کہا ایسا کرو کہ پوری خندق پہ بیک وقت حملہ، یہ جو ہے نا کہ کوئی ادھر سے کریں، ایک آدمی دو آدمی مقابلہ کریں گے، بالکل گھوڑے تیار کر لو جن کے پاس اچھے اچھے گھوڑے ہیں، اور پوری خندق میں ہم نے ایک ہی وقت میں حملہ کرنا ہے، تاکہ ان میں چلو ہم آدھے بھی اندر چلے گئے عبور کر گئے تو پھر تو جنگ ہم جیت گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اتنی سی ٹولیاں بناؤ اور پوری خندق پہ پہرا دو، اور ان سب کی فرمایا نگرانی جو ہے میں اللہ کا نبی خود کروں، کبھی ہلنا نہیں ہے، تینوں کی باڑ پہ رکھ لینا ہے، کسی دشمن کو اندر نہیں آنے، تم اپنے ساتھ اتنے تیر رکھ لو، پتھر رکھ لو کہ ایک دفعہ برسات کر دو، اگر تیر ختم ہو جائیں تو پتھروں کی برداشت کر دو، کہ کوئی دشمن اگر وہ ایک دفعہ عبور کر گیا ان کا 50-100 آدمی تو پھر مشکل ہو جائے گا، 300 آدمی ہمتا ہے۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ صبح کے بعد یہ لڑائی شروع ہوئی، ظہر عصر مغرب، یہ وہ دن ہے جس میں میرے مدنی پاک کی نمازیں قضا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر نہیں پڑھ سکے، مغرب نہیں پڑھ سکے، ظہر نہیں پڑھ سکے، آپ کی نمازیں قضا ہو گئیں، صحابہ کی نمازیں قضا ہو گئیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے عصر اس حال میں پڑھی کہ سورج ڈوب رہا تھا اور میں اشاروں سے نماز پڑھ رہا تھا، جب مغرب ہو گئی اندھیرا ہو گیا تو دونوں طرف سے جنگ تھم گئی، اس رات کو تھم جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے نمازیں قضا کی، تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ مثلاً آپ کی عصر قضا ہو گئی ہے تو آپ مغرب پڑھنے سے پہلے عصر، ہاں اگر آپ مسجد میں گئے اور مغرب کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو پھر آپ جماعت میں شامل ہو جائیں، مغرب پڑھ لیں پھر عصر باقی، لیکن اگر جماعت خالی نہیں ہوئی ابھی ٹائم ہے تو آپ پہلے عصر پڑھ لیں اور پھر مغرب میں جائیں، تاکہ آپ کی وہ ترتیب جو ہے وہ نہ۔ حضور پاک نے پہلے ظہر پڑھی، پھر عصر پڑی، پھر مغرب پڑی، اور اس کے بعد بیٹھ کے حضور نے دعا کی کہ یا اللہ ان ظالموں نے تیرے نبی کی نمازیں بھی قضا کی، میرا اللہ آج ہم اتنے خوف میں ہیں کہ ہم نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اور اس کے بعد وہ مشہور دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا آمن روعاتنا فطر لوعاتنا اللهم اهزمهم اللهم انزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم مزقهم كل ممزق اذا حضرت دعا فرما رہے ہیں صحابہ پریشان ہیں اور ایک شخص جس کا نام تھا نعیم ابن مسعود یہ کافروں کا بہت مانا ہوا تھا یہ چھپتے چھپاتے رات کی تاریکی میں پہنچا اور سیدھا حضور کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ حضور آپ کوئی دل میں خوف نہ کریں کہ میں بری نیت کے ساتھ آئی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ میں شہادت دیتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ مسلمانوں پر جان کی بنی ہوئی معصوم ہیں اپنی جان بچا رہے ہیں آج کوئی آدمی اسلام قبول کرے حضور نے فرمایا اچھا نعیم تمہارے اسلام کو اللہ بھی قبول فرمائے ہم نے بھی قبول کر لیا ہے اس نے کہا حضور فامر نہیں مجھے حکم دو ہم نے فرمایا نعیم کیا حکم دو تم ایک آدمی کیا کرو ہم 300 تھے چلو اب 301 ہو گئے تو اللہ کے بندے کون سا کوئی پانچ سات پلٹ گیا جنگ کا تم جو مجھے کہتے ہو حکم دو تو ایک بندے کے اضافہ ہو جانے سے کیا ہو جائے اس نے کہا حضور جنگ تو ایک آدمی بھی لڑ سکتا ہے اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں جنگ لڑ سکتا ہوں پھر میں کیا کہہ رہے اس نے کہا حضور بس آپ میں چونکہ مسلمان ہو گیا ہوں اور میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں جھوٹ کیسے بولوں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اب آپ کا کلمہ پڑھ چکا آپ کو نبی مان چکا آپ کی شان میں گستاخی کیسے کروں اگر ان دو چیزوں کی مجھے آپ اجازت دے دیں نا تو میں جنگ لڑ سکتا ہوں اکیلا بھی حضور نے فرمایا کہ جنگ میں تو کیا الحرب خطہ تو جنگ تو ہے ہی تو تو نے کہا حضور اگر اجازت ہے نا تو میرے اسلام کا اعلان بھی نہ کریں ابھی مجھے کسی کو پتہ نہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ابھی کسی بندے کو پتہ نہیں ہے کہ مسلمان ہو گیا میرے اسلام کو آپ رات میں رکھیں مجھے جانے دیں انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو میں ایک دن کے بعد آپ کو اچھی خبر دوں انہوں نے فرمایا کہ ان تم کیا کرو گے اس نے کہا حضور بن گئے بات کا مجھ سے چھو نہیں وہاں سے چھپتا چھپا تھا اس نے کہا کہ پہلے ابو سفیان کے پاس جانے کے بجائے بنو قریظہ میں جاؤ وہ ذرا طرف قریب تھی تو سیدھا جناب بنو قریظہ کے پاس پہنچا رات کی تاریکی میں آواز دی تو کعب نے ان کے سردار نے اس کو بلا لیا اس نے کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں اس نے کہا نہیں ابن مسعود اس نے کہا تم جانتے ہو میرا حضور کے ساتھ کتنی بڑی دشمنی ہے کہیے بھیا باقی آپ تو حضور کے دشمن ہیں انہوں نے کہا یہ بھی جانتے ہو کہ میرا تمہارے ساتھ ایک تعلق ہے اور میرے تمہارے ساتھ کچھ احسانات ہیں انہوں نے کہا یہ بھی مان بھائی تم بھی تو سردار ہو آپ تمہارے احسان ہیں کیا ہوا ہم بھی سردار ہیں ایک دوسرے پہ ہوتے رہتے انہوں نے کہا تم جانتے ہو کہ میں آج رات کی تاریکی میں کیوں آیا ہوں یہ تو پتا اس نے کہا میں تمہاری خیر خائی کے لیے آیا ہوں لیکن اس بات کو اپنے پیٹ میں رکھنا کہا کیا اس نے کہا دیکھو 45 دن ہو گئے محاصرے کو 45 دن میں ہم مسلمانوں کا ایک بندہ نہیں مار سکے وہ ہمارے چار مار چکے ہیں ابو سفیان اور اس کی فوج میں بالکل اپنا دل ہار گئے ہیں اور وہ فیصلہ کر چکے ہیں واپس جانے کا اور وہ بھاگنا چاہتے ہیں اور تمہیں کہتے ہیں کہ ادھر سے حملہ کرو وہ مروانا چاہتے ہیں اور یہ جنگ ہار گئے وہ تو مکے چلے جائیں گے ان کا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا بنو قطفان چلے جائیں گے اپنے قبائل میں تمہیں تو مسلمان نہیں چھوڑتے تمہارے قبیلے کو تمہارے تو بوٹی بوٹی کر دیں گے مسلمان کہ تم نے غداری کی ہے نا اور تم مدینے کے رہنے والے ہو تم کہاں بھاگو گے بدبخت بنو نذیر کا حشر دیکھ لیا نا اس نے کہا یہ میں کیسے مان لوں کہ ابو سفیان بھاگ رہا ہے وہ تو بس مکے سے لشکر لے کے اسے کہا دے میری ایک خیر خائی ہے مانو نہ مانو لیکن میری بات کسی کو نہ کرنا راز دل میں رکھنا نہیں ماننا بالکل نہ ماننا میں تمہاری یہ خیر خائی کے لیے بات کہہ رہا ہوں سمجھ میں آ جائے غور کرنا اس پر اگر نہ سمجھ میں آئے تو بس اس بات کو پھینک دیں انہوں نے کہا بتاؤ انہوں نے کہا ابو سفیان کے پاس وفد بھیجو ان کو کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نبی سے لڑنا ہے مجھے پتا لگا ہے تم بھاگ رہے ہو اگر لڑنا ہے تو اپنے 10 سردار بھیجو ہمارے پاس وہ ہمارے قبائل کے ساتھ مل کے حضور پہ حملہ کریں گے تاکہ اگر تم بھاگو تو ہم ان دسوں کو پکڑ لیں اور ہمارے تسلی ہو جائے. انہوں نے کہا, اس نے کہا اگر اس نے کہا وہ دس آدمی نہ بھیجے تو سمجھ لینا وہ تمہیں مروانا چاہتا ہے, اور اگر دس آدمی بھیج دے وہ جان سکے تو ٹھیک ہے تم حملہ کرو حضور کو, ادھر سے ہم کریں گے ادھر سے تم کرو. کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بس اس بات کو دل میں رکھنا. اس نے کہا یار آج تم رہو. نے کہا خدا کے بندے جب کیا ہے ہوا کل کی بات کرو, رات کیسے رہوں صبح دن میں کیسے نکلوں میں. تو ڈاکہ مار کے نکلا, وہاں سے نکلتا 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 دوسرا راستہ طے کرتا ہوا ابو سفیان کے پاس آ گیا. السلام علیکم. انہوں نے کہا نہیں میں مسعود ہوں. تو دیکھا اس نے کہا یا ابا سفیان حل تعلم عداوتی مع رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کے ساتھ میری دشمنی کا تمہیں پتا ہے؟ اس نے کہا نام کون انکار کر سکتا ہے, تم تو ہمارے بھائی ہو, تم تو دشمن ہو حضور کے. انہوں نے کہا پھر ایک بات ہے لیکن راز کی سب لوگوں کے سامنے نہیں بتا سکتا. اس نے کہا اچھا علیحدہ ہو گیا. اس نے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ بنو قریظہ جو ہے نا وہ ڈر گئے, وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا سچا نبی ہے کہ جس کے بعد 300 بندہ ہے اور 10,000 بندہ اس پہ حملہ نہیں کر پا رہا, 45 دن ہو گئے اور 10,000 آدمی 300 والوں کا ایک بندہ نہیں مار سکے, 300 والے 10,000 کے 5 مار چکے ہیں سردار. تو وہ ڈر گئے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا سچا نبی ہے تو اس سے لڑنا جو ہے بہت مشکل ہے. اب وہ حضور کو انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ جی ہم اپنے معاہدہ جو آپ کے ساتھ تھا نا ہمارا کہ ہم آپ کے حلیف ہیں اس معاہدے پہ ہم قائم رہنا چاہتے ہیں, ہم کوئی غداری نہیں کریں گے, اور اگر آپ کو اعتبار نہیں آتا نا تو ہم کفار قریش کے 10 سردار منگوا کے قتل کر کے ان کے سر آپ کو پیش کرتے ہیں. اگر ہم 10 سرداروں کو قتل کرا کے ان کے سر آپ کی خدمت پہ بھیج دیں پھر تو آپ اعتبار کریں گے نا, ہم آپ کے خیر خواہ ہیں اور قریش کے دشمن ہیں. اگر نہ بھیجیں تو ٹھیک ہے پھر ہم بھی غدار ہیں. انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہوئی. انہوں نے کہا دیکھو بات سنو زیادہ گرمی کھانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر یہودی آپ سے 10 بندے مانگیں کہ بھائی ہمارے پاس آپ نے 10 بندے بھیجو تو پھر سمجھ لینا کہ میری رپورٹ صحیح ہے, اگر وہ آپ سے 10 بندوں کا مطالبہ نہ کریں تو پھر میری اطلاع غلط ہے, پھر یہ بات باہر نہیں نکالنے کسی کو کیونکہ مجھے بھی تو کسی نے بتائی ہے. اب جناب صبح کو ابو سفیان نے جب اپنا آدمی بھیجا کہ بھائی 3 دن ہو گئے ہم کہتے ہیں روز حملہ کرو تو حملہ نہیں کرتے کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ابو سفیان ہمیں پتہ چل گیا تم ہمیں مراؤ کہ ہم حملہ کر دیں گے تم ادھر سے حملہ نہیں کرو گے, کیونکہ آخر حضور بھی تو قریشی ہیں نا, لاکھ تمہاری جنگیں ہو جائیں. دیکھو نا پہلے تم عہد میں آئے لڑے کیا کیا, مدینے نے بھی حملہ کیوں نہیں کیا, اور جب تم حضور پاک بدر پہنچے تو تم نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ لڑائی نہ کرو واپس آ جاؤ, جب قافلہ مکے آ گیا لڑائی کی کیا ضرورت ہے, تمہارے اندر کچھ کھوٹ ہے اس لیے آپ اپنے 10 سردار بھیجیں جو ہمارے پاس رہیں گے پھر ہم حملہ. ابو سفیان نے کہا ہاں صدقہ نہیں ہوں یار نہیں ہوں مسعود کی بات ہے. اس نے ٹھیک ہے یہ بدبخت ہم سے 10 آدمی مانگ رہے کہ وہ قتل کر کے حضور کو پیش کرنا چاہتے ہیں اس لوگوں کے لیے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک 10 آدمی مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں مانگ. انہوں نے کہا اچھا پھر میں آ کر اپنی قوم سے مشورہ کر کے جواب دوں گا, ابھی اتنی جلدی تو میں جواب نہیں دے. انہوں نے کہا ٹھیک مشورہ کر لو لیکن اگر 10 آدمی نہیں بھیجو گے تو ہم حملہ نہیں کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں اندھیرے میں سوچ رہے ہیں کہ بھئی نعیم ابن مسعود نے جو کہا تھا کیا ہوا. تو نعیم ابن مسعود جو ہے چھپتے چھپاتے چھپاتے چھپتے چھپاتے آ گیا. اس نے کہا حضور اب مجھے ظاہر نہیں کرنا لیکن انشاءاللہ اللہ پاک رحمت کرے گا اب یہودی اور قریش مل کر آپ سے نہیں لڑتے, ان دونوں کو میں نے توڑ دیا. حضور نے فرمایا وہ کیسے؟ اس نے تو سارا قصہ سنایا. فرمایا نہیں تم تو اکیلے آدمی جنگ لڑنے کے قابل ہیں. کہا حضور میں نے تو کہا تھا کہ میں ایک بندہ بھی لڑ سکتا ہوں. آپ فکر نہ کریں اب ان کا اعتبار ٹوٹ چکا ہے, وہ 10 آدمی مانگ رہے ہیں وہ 10 آدمی نہیں دیتے اور دونوں متفق ہو کر تو حملہ کرتے ہیں. اب یہ بتا البتہ ہو سکتا ہے کہ قریش اکیلے بھی لڑے حملہ کرے لیکن وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے دونوں قریش. اس نے فرمایا چلو اچھا ایک طرف سے تو ہم مطمئن ہوں گے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے من یاتینی بخبر القوم, صحابہ میں سے کوئی آدمی ہے جو جائے اور اس لشکر میں دشمن کے لشکر میں جائے, اندر داخل ہو, پتہ کرے کہ اب یہ حالات جو پیدا ہوئے ہیں نہیں ان کی بات سے اب کیا سوچ رہے ہیں ابو سفیان. ہم فرمایا من یاتینی بخبر القوم فلہ الجنہ, کون ہے جو قوم کی خبر لے کے آئے اس کی جنت کا محمد مدنی ذمہ داری دیتا ہے. صحابہ میں سے کوئی ہمت نہیں کرتا, اب اتنا روب ہے تو اپنے 10,000 کا لشکر ہے اور رات اتنی ٹھنڈی اتنی شدید ہے کہ حضرت ادے فرماتے ہیں شدید الظلمت شدید البرد شدید الخوف شدید الریح, کہ اس رات میں یہ چار چیزیں جمع ہو گئی تھیں کہ ٹھنڈی بھی سخت, ہوا بھی سخت, ڈر بھی سخت اور اندھیرا بھی سخت. تو تین دفعہ کہنے کے بعد بھی جب کوئی نہ اٹھا تو حضرت صاحب کہتے ہیں میں پیسے اٹھنے لگا کہ میرے پیر میں موچ آئی ہوئی تھی, میں زیادہ بیٹھ نہیں سکتا تھا. حضور نے سمجھا کہ شاید میں کھڑا ہو گیا ہوں, تو آپ نے فرمایا اچھا کم یا حضرت صاحب اٹھو تم اٹھو. تو ہم نے کہا تو یار اب کیا کر سکتے, انکار تو نہیں کر سکتا تھا, لیکن میری تو وہی جان نکل گئی کہ سر نہیں میں تو ابھی باہر نکل کے ویسے مر جاؤں گا, خبر کیا لے آؤں. خبر لانے کی قوت تو تب ہوگی, میں تو حضور کے خیمے میں بیٹھا ہوا ایسے ایسے کام رہا ہوں, دانت میرے بج رہے ہیں, خیمے سے باہر نکلتے ہوئے تو میں ختم ہو جاؤں گا. حضور نے فرمایا فضا بھی حذیفہ لیکن لا تحدث امرا حتى يخبرني, خبردار کوئی قدم نہیں اٹھانا جب تک کہ مجھے خبر نہ دے. میں کہا یا رسول اللہ, کہتے ہیں جب میں جوں ہی خیمے سے نکلا کانی فی الحمام, مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ میرے اللہ نے ایسے انتظام کر دیا کہ گویا میں حمام کی گرمی میں بیٹھا ہوں, کوئی سردی نہیں, کوئی ہوا نہیں, کچھ نہیں, میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک نشید ہو گیا. اور اسی عبادت کے ساتھ میں چلتا چلتا چلتا, چونکہ شدید اندھیرا تھا, میں غار میں اپنے خندق میں اترا, خندق عبور کی دشمن, میں جناب اس مقام پہ پہنچ گیا جہاں ابو سفیان آگ جل رہی تھی, آگ پھینکنے میں بیٹھا ہوا تھا اور سارے سرداروں کو جمع کر رہا تھا, الیکم یا قریش, الیہ یا قریش, الیہ یا قریش, دوڑ کے آؤ دوڑ کے آؤ, ہم نے فیصلہ کرنا ہے. کہتا ہے کہ اس کی پشت میری طرف تھی, میرے پاس اتنا اچھا موقع تھا آج دشمن کی قوت کو توڑنے کا, میں نے تیر کمان پہ چڑھایا کہ چلو باقی مقابلے تو ہوتے رہیں گے, پر ابو سفیان کو تو ختم کرو, اگر ابو سفیان اپنے کم میں مارا جاتا ہے تو بالکل ایسے ہمارے ساتھ کب لڑیں گے, وہ تو اور ڈر جائیں گے نا کہ ہمارے گھر میں آ کر ہمارے سردار کو مار دیا. لیکن حتیٰ ذکرت قول رسول اللہ, مجھے حضور کا فرمان یاد آ گیا کہ حذیفہ خبردار کوئی کام نہیں کرنا, صرف خبر لانی ہے جب تک. کہتا ہے کہ اتنا بڑا موقع لیکن اطاعت رسول سب سے بڑا. میں واپس خبر لے کے, ابو سفیان نے کہا بھائی بات سنو, حالات یہ ہو گئے ہیں, یہودیوں نے غداری کر لی ہے اور ٹھنڈ میں کھا رہی ہے, اور حذیفہ کہتے ہیں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ خیمے اڑ رہے ہیں, دیگیں اڑ رہی ہیں, جانور اڑ رہے ہیں. ابو سفیان نے کہا معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی کی بددعا لگ گئی, ہم مقابلہ نہیں کر سکتے, بھاگو. تو سب نے کہا کہ الرحیل الرحیل, بالکل اچھی بات ہے, تیاری کرو بھاگو. انہوں نے کہا دیکھا نہیں ہے کہ گھوڑے اڑ رہے ہیں, جانور اڑ رہے ہیں, اونٹ اڑ اڑ کے ادھر پڑ رہے ہیں, کہنے ہمارے اڑ کون مقابلہ کرے گا بھائی, اللہ کے نبی کے ساتھ کیسے بھائی, آخر ہوا کے ساتھ کون لڑے. تو کہتے ہیں کہ میں جلدی سے واپس آیا, میں جب آیا تو دیکھا کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں, حضور پہ کپڑا ہے, اور جوں ہی میں حضور کے خیمے میں داخل ہوا تو وہی جو سردی نے پھر پکڑ لیا, وہ تو وہاں تک تھی جہاں تک تو حضور کا حکم تھا نا کہ جاؤ اور خبر لے آؤ. میں چلا گیا مطمئن, کوئی سردی نہیں, واپس آیا کوئی سردی نہیں, خیمے میں داخل ہوتا گیا سردی شروع, پھر اپنی طبیعی حالت پہ آ گیا. تو حضور نے اشارہ کیا کہ میرے قریب آ جاؤ, تو میں قریب آ کے بیٹھا, حضور نے اپنا کپڑا جو تھا آدھا میرے اوپر ڈالا اور میں وہی حضور کا کپڑا لپیٹ کے بیٹھ گیا. حضور نماز پڑھ رہے ہیں, حضور نماز سے فارغ ہوئے, آپ نے فرمایا کہ ہاں بتلاؤ خبر کیا ہے. میں نے عرض کیا حضور خبر بالکل الحمدللہ خیر ہے, ابو سفیان ایسے کہہ رہا تھا, معلوم یہی ہوتا ہے کہ اب ان کے پاؤں نہیں ٹکتے ہیں وہ بھاگ. حضور نے فرمایا ان اللہ استجاب دعوتنا, اللہ نے ہماری دعا سنی. اور جناب جب صبح کا تارا چمکا, پو پھوٹی, سورج نکلا, دیکھے تو وہاں تو نہ قریش ہے نہ قریش کا کوئی لشکر ہے, نہ وہاں جناب کوئی چیز ہے, ان کے تو وہ تو راتوں رات بس صبح ہونے سے پہلے پہلے مدینے سے بھاگ گئے, جو اڑ گئے اڑ گئے, جو مال مل گیا مل گیا, جو خیمے چھوڑ گئے چھوڑ گئے, کسی کے جانور چھوڑ گئے اور بھاگ گئے. میدان صاف ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو کر مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے اور آپ اپنے گھر میں جانے کے بعد آپ نے غسل کا ارادہ فرمایا کہ میں غسل کر لوں. ابھی آپ غسل فرما رہے تھے کہ صحابی کہتے ہیں کہ تحیہ قلبی کو ہم نے دیکھا, حضور کے صحابی تھے, کہ وہ حضور کے گھر دروازے سے اندر داخل ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں لگا. اتنی دیر میں حضور حمام سے آیا اور تحیہ سامنے تھا, لیکن جب حضور قریب آئے تو دیکھا وہ جبریل ہے اور تحیہ کی شکل میں. انہوں نے کہا السلام و السلام والے گیا اس کے بدلا, آپ نے کپڑے اتار دیے, زیرے اتار دی؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے, ہم نے اتار. انہوں نے کہا السلام ابھی تک فرشتوں نے تو زیرے نہیں اتاری, ہم تو اسی طرح تیار کریں. اللہ کا حکم ہے کہ بنی قریظہ پر فوراً محاصرہ کرو. کہ چلو قریش تو بھاگ گئے, یہ تو گھر کا دشمن بیٹھا ہوا ہے, فوراً محاصرہ کریں. اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ دہیا جا رہے ہیں بنی قریظہ کی طرف, تو ہم شاہ حضور کی خدمت میں دوڑے, حضور دہیا جا رہے ہیں, دہیا نہیں ان جبریل یرید بنی قریظہ, جبریل جا رہے ہیں, اور لا یصلی ان صلاۃ العصر الا فی بنی قریظہ, کوئی آدمی اب عصر کی نماز نہ پڑھے الا بنی قریظہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے, بڑا تفصیل بڑا عجیب واقعات ہے اس میں کہ بنو قریظہ جاتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ایک اور امتحان پیدا ہو گیا کہ راستے میں عصر کا وقت آ گیا. اب تو صحابہ کہیں کہ نماز پڑھو, اور کچھ صحابہ کہیں کہ نہیں حضور نے فرمایا ہے کہ نماز تو نہیں پڑھنی الا بنی قریظہ. بعد میں کہا اللہ کے بندے لا یصلی ان صلاۃ العصر الا فی بنی قریظہ کا معنی یہ تھا کہ بھی جلدی کرو وہاں پہنچو, یہ معنی تھوڑا ہے کہ راستے میں نماز بھی آ جائے اتنی پڑھنی. تو بعد میں راستے میں نماز پڑھ لی, اور کچھ صحابہ نے نماز وہاں بنی قریظہ میں جا کے پڑھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ہاں کدا فعلا اصحاب رسول اصحاب گیا رسول اللہ, تو آپ نے فرمایا کلاہما علی الحق, ان دونوں نے حق پر عمل کیا ہے, کوئی بات نہیں. یہی وہ چیزیں ہیں جن سے ائمہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر تو ائمہ فقہا کا اختلاف ہے تو مجتہدین کا اختلاف ہے, کسی ایک جانب کو ہم منکر نہیں کہہ سکتے. یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھی ہمیں امام ابو حنیفہ کا قول پسند ہے, ہم اس میں عمل کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرے کا قول غلط ہے, اس کو منکر نہیں کہہ سکتے, کیوں اجتہاد تو اس نے بھی کیا, چاہے وہ خطا پر بھی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ کا جا کر محاصرہ کیا, اور ان سب نے حصن میں قلعے میں بند ہو گئے, اور ان کے پاس چونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ اگر ایک سال تک بھی محاصرہ جاری رہے ہمیں تو غم ہے نہیں, ہمارے پاس سب کچھ ہے, کھانا پینا اسباب سب مکمل. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابھی لبابہ ایک صحابی تھے, وہ ان کا بھی کسی زمانے میں بنی قریظہ کے ساتھ تعلق تھا, تو وہ جب ادھر سے گزرنے لگے تو ان کے ایک سردار نے بلا کے پوچھا کہ ابھی لبابہ ہمیں بتاؤ تو صحیح, آخر محاصرہ جو ہے حضور کا, اور حضور کہتے ہیں کہ قلعے سے نکلو, اگر ہم قلعے سے نکل آئے تو حضور کیا فیصلہ کریں گے. ابھی لبابہ کہتے ہیں کہ اتفاق سے اچانک بے ساختہ میں نے یوں اشارہ کیا ان کو کہ حضور قتل کریں گے تو چھوڑیں گے. اس کے فوراً بعد مجھے خیال ہے انی خنت اللہ ورسولہ, میں نے کیا کیا, میں نے تو خیانت کی, اللہ اللہ کے رسول کے راز میں نے کھول دیا. میں شرم سے وہاں سے بھاگا, سیدھا مسجد نبی میں آیا, اپنی بیوی کو بلایا, میں نے کہا کہ مجھے اس مسجد کے ستون کے ساتھ باندھو. اسی لیے اس زمانے ابھی لبابہ آج بھی مدینہ منورہ میں وہ ریاض الجنہ کے ٹکڑے میں وہ ستون ہے جس سے لکھا